الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سامعین محترم جیسے کہ پچھلی نشست میں بھی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ جو اب ہماری آج سے تین نشستیں ہیں وہ خصوصی نوعیت کی ہوں گی اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی کے تحت تین ہفتوں پر مشتمل یعنی 31 جولائی سے پچھلے جمعے سے اور 21 اگست تک یہ تین ہفتوں پر ایک ملک گیر آگاہی مہم ہے کہ جس کا عنوان ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہم کے دوران انشاءاللہ ہم مقتدر طبقات اسی طرح علماء کرام عوام الناس تک اپنا ایک درد دل ہے کہ جو رکھنے کی کوشش کریں گے اور وہ درد دل یہ ہے کہ یہ وہ امت کہ جس میں میں اور آپ شامل ہیں کہ جو کبھی علم و حکمت اور عدل و قیادت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھی آج ہم عالمگیر سطح پر زوال انتشار اور معاشی اور سیاسی بے کسی کا شکار ہے کہ جو کہ اس وقت نظر آتے ہیں یعنی باوجود اس کے کہ 2 ارب کلمہ گو مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں اور 57-58 اسلامی ممالک جو ہے وہ موجود ہیں باوجود اس کے کہ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں اور ہر طرح کے زرعی اور معدنیات سے مالا مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے باوجود جرم ضعیفی کی سزا مرگ مخرجات کی کیفیت ہمیں اس وقت نظر آتی عالمی منظرنامہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو اپنے پلان کو یہ امریکہ اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ مسلسل اس گریٹر اسرائیل کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہلے افغانستان پر جنگ ہے کہ جو کہ مسلط کی پاکستان کا بھی گھیرا ہے کہ جو کہ تنگ کیا جا رہا ہے مستقل اور ایران کو بھی جنگ میں اس پر بھی جنگ مسلط کی گئی غزہ کے مسلمانوں پر تو کئی سالوں سے ظلم و ستم کی داستان ہے کہ جو کہ رقم کی جا رہی کشمیر کی جو بھی صورتحال ہے وہ ہم سب اس سے واقف ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کا ظلم و ستم ہو استحصال ہو کہ کس طرح سے سلامتی کونسل کی جو بھی قرارداد ہیں 5 اگست کو کس طرح سے اس نے پاؤں تلے روندا اور پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل کی صورت دے دی ایک قید خانے کی صورت دے دی کہ وہاں پر کوئی احتجاج بھی نہ ہو سکے اور جہاں تک آزاد کشمیر کی جو کہ پاکستان کا حصہ ہے اس میں بھی الیکشن کے نام پر جو دھونس دھاندلی اور عوام پر ظلم و ستم وہ کیا جا رہا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بھی اور بالخصوص پاکستان کے لیے بھی بہت ہی ابتر اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے اور اس زوال کے اسباب کیا ہیں اور اس زوال سے نکلنے کی راہ کیا ہے، یعنی راہ نجات کیا ہے، تو بہرحال اس مہم کے ذریعے سے ہر سطح پر ہر گوشے میں آگاہی دینا وہ مقصود ہے. اور اس ضمن میں انشاءاللہ جو ہماری یہ جمعرات کی اب نشستیں ہوں گی اس میں تین نشستوں میں آج کا جو موضوع ہے ہمارا، جیسے کہ اعلان ہوا کہ اس امت کا جو منصب ہے، اس کی جو فضیلت ہے دین اسلام میں، وہ کیا ہے، ہم اپنا جو اصل مقام ہے وہ تو کم از کم پہچانیں، اور پھر یہ ہے کہ زوال کی اسباب کیا ہیں اس پر بھی ہماری نگاہ ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے. اس پر آج انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی. پھر اگلی جو نشست ہوگی، کیونکہ 14 اگست ہوگی، بلکہ ایک دن پہلے 13 اگست، تو اس میں امت مسلمہ میں بالخصوص مملکت خداداد پاکستان کی خصوصی جو حیثیت ہے اور اس کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں امت مسلمہ کے لیے، لیکن پھر یہ ہے کہ ہم نے جو وعدہ خلافیاں کی، تو بہرحال یہ بھی ہمارے سامنے کیفیت جو ہونی چاہیے، اس پہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اور آخری نشست اس سے اگلی جو ہے وہ، اس میں پھر ہم اس امت مسلمہ کی جو زوال سے نکلنے کی جو راہ ہے، راہ نجات، وہ کیا ہے اور امت مسلمہ کے کام کیا ہیں کرنے کے، انشاءاللہ یہ کچھ موضوعات ہیں کہ جو ان تین نشستوں میں ہمارے سامنے آئے گی. آج منصب و فضیلت امت اور زوال کے اسباب بہت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو امت ہے، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں میں اور آپ بھی، تو امت کسے کہتے ہیں، امت کا مفہوم کیا ہے؟ تو امت اصل میں ایسے افراد کا مجموعہ ہوتا ہے کہ جن کے درمیان کوئی اصل جو ہے وہ مشترک ہو، یعنی کوئی، یعنی ایسی شے مشترک ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ افراد جو ہے وہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں. اور جب ہم امت مسلمہ کہتے ہیں تو یہ امت مسلمہ کا ہر فرد وہ ایک دوسرے سے بالکل متحد ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے ایک وجہ سے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ اس امت کا ایک خاص مقصد. تو امت کہتے کسے ہیں کہ جو ہم مقصد گروہ ہو، وہ افراد کہ جن کے درمیان اصل جو ہے وہ ایک ہی ہو، مشترک ہو، ان کا مقصد ہے کہ جو کہ وہ ان کی اصل ہوتی ہے، ان کی بنیاد اور جڑ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ امت کا مفہوم ہے. اسی طرح سے مقصد امت، منصب امت کیا ہے، امت مسلمہ کی یعنی ذمہ داریاں کیا ہیں. قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تو مختلف اصطلاحات میں اس امت کا جو منصب ہے، مقصد ہے، ذمہ داریاں ہیں، اس کو اجاگر کیا گیا ہے. یعنی ایک اصطلاح امت کے منصب اور ذمہ داری کے حوالے سے آتی ہے، اور وہ ہے شہادت علی الناس، یعنی لوگوں پر حجت تمام کرنا اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے، تاکہ کسی انسان کے پاس روز قیامت اللہ کے حضور کوئی عذر نہ رہے کہ اللہ ہمیں تو تیرے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. تو لہٰذا یہ دین کے جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اس امت کو ملا ہے، اب یہ امت کے کندھے پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے حجت تمام کرے انسانیت پر، تاکہ اس کے پاس روز قیامت اللہ کے حضور کوئی عذر نہ رہے. یہ شہادت علی الناس کی اصطلاح جو ہے وہ کئی مقامات پر آئی ہے، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے جو ابتدا میں تلاوت بھی کی گئی، اس میں اس کا تذکرہ آیا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کہ جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اور یہ جہاد کیوں ہوگا، ابھی آگے وہ مقصد بھی بیان ہو جائے گا. اور فرمایا کہ ہوا اجتباک ہو، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، یعنی تمہاری سلیکشن ہے کہ جو کرنے والا کون ہے اس عظیم کام کے لیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی اپنے اسٹیٹس کو پہچان. بما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بالکل فطرت کے عین مطابق یہ دین اس کی تعلیمات ہیں کہ جو اللہ نے عطا کی. اور یہ کس کا راستہ ہے، کس کی ملت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد ابجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. اور اسی ملت کی پیروی کا حکم سورہ نحل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا کہ وَتَّبِ مِلَّتَ ابراہیم حَنِیفَ، کہ آپ اتباع کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، کہ جو بالکل یکسو تھے. اور فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، یعنی اس سے قبل بھی اور اس دین میں بھی اس اللہ نے بھی تمہارے لیے جو نام تجویز کیا وہ مسلمان تجویز کیا، اور جو جد امجد ہیں تمہارے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی نام ہے کہ جو کہ تمہارا وہ مسلمان ہی رکھا تھا، تجویز کیا تھا. یعنی اللہ نے بھی تمہارے لیے جو روش پسند کی ہے وہ فرما برداری. مسلم کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار، فرما برداری اختیار کرنے والا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی نام، ابھی تفصیل آگے آ جائے گی کہ کس طرح سے سورہ بقرہ میں وہ الفاظ آتے ہیں نا کہ وجعلنا مسلمین لک، یعنی اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ومن ذریتنا امتا مسلمت اللہ، اور ہماری اولادوں میں بھی ایک مسلمان امت ہے کہ جو کہ برپا ہوا. تو اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام ہی مسلمان تجویز کیا، اس سے قبل بھی اور اس دین میں بھی. اور یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں روز قیامت، اور وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم لوگوں پر گواہی قائم کر دو اپنے قول و فعل کے ذریعے سے، کوئی عذر ان کے پاس نہ رہے اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ تیرا دین کیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. لہذا اس عذر کو تم آج دنیا میں انسانیت پر حجت تمام کر کے وہ توڑو. لہذا یہ شہادت الناس، یہ منصب امت ہے، یہ مقصد امت، ایک اصطلاح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر یہ شہادت الناس کی ذمہ داری ادا ہوگی وہ کس طرح سے؟ ایک اور اصطلاح ہے کہ جو قرآن مجید میں جا بجا کم از کم 10 مقامات پر آتی، اور یہ بالکل دو چیزیں ایک ساتھ نفی ہو کے آتی ہیں، جڑ کے آتی ہیں، اور وہ کیا اصطلاح ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ شہادت الناس کی ذمہ داری، اس کے لیے جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا کہ نیکی کا حکم دیا جائے گا، معروفات کو جو ہے وہ پھیلایا جائے گا، اور منکرات سے جو ہے وہ اس معاشرے کو اور اس زمین کو جو ہے وہ پاک کیا جائے گا. یہ اس امت کا ایک منصب ہے، ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے. اور تمہیں کرنا کیا ہے؟ اصلاح کیسے کرنی ہے لوگوں کی؟ یہ گواہی کیسے قائم کرنی ہے؟ فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھو. یعنی اللہ پر اگر کامل ایمان تمہارا ہوگا تو تمہارے عمل میں یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے وہ نظر آئے. لہٰذا یہ ہے کہ نیکی کا حکم بھی دینا ہے، معروفات کو جو ہے وہ عام کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سے اعمال اس زمین کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالی نے پسند کی، اور کن اعمال سے جو ہے وہ ہمیں خود بھی روکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا. لہٰذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بڑی اہم اصطلاح ہے اور فرض منصبی ہے اس امت مسلمہ کا. اور یہی وجہ ہے آپ کے علم ہوگا کہ اسی فریضے کے تحت تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام، یعنی وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہی منکرات اور معروفات مہمات ہیں کہ جو کہ نظر آتی ہیں، کہ جس میں انہی منکرات کی روک تھام کے لیے، سد باب کے لیے اور معروفات کو اجاگر کرنے کے لیے یہ آگاہی ہے کہ جو کہ پھر ہر سطح پر وہ دی جاتی ہے. اسی طرح سے تیسری جو اصطلاح ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، بہت جامع ہے. اور یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے امت کا اس جو منصب کو واضح فرمایا، اور 5 اولو العزم رسولوں کا تذکرہ فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے اس دین میں تمہارے لیے ایک بات مقرر کر دی. اس بات کا تذکرہ آخر میں آ رہا ہے کہ ایک بات اس دین میں اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی کہ جس کی وصیت ما وصى به نوحا، جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو بھی کی گئی جو پہلے رسول تھے، اور فرمایا کہ والذی اوحینا الیک، اور اسی بات کی وحی ہے کہ جو نبی ہم آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گیا، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی بات کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی. یعنی یہ 5 رسولوں کا ایک گلدستہ ہے کہ جو یہاں پر آ گئے، نوح علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا آتا. 5 کو یہاں جمع کیا گیا اور فرمایا کہ ایک ہی بات کی وصیت
اور وہی ہے کہ جو سب کی طرف کی گئی. اور وہ کیا بات ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو گے اور اس بارے میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا درمیان، اس دین کے قیام کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہوں گی. یہ یونینیمس گول ہے کہ جو اس امت مسلمہ کا منصب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ڈکلیئر ہو گیا 1400 سال پہلے. لہذا یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سب کا جواب یہی ہوگا اس سوال کا، بھائی زمین کا مالک کون ہے؟ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور اگلا سوال کیا جائے کہ جب مالک اللہ ہے تو اس زمین پر، کائنات پر کس کے احکامات چلنے چاہیے؟ تو لاجیکل سی بات ہے، منطقی بات ہے کہ اللہ کے چلنے چاہیے. بھائی میری فرم ہے، میری انڈسٹری ہے، میں اس کا مالک ہوں، لہذا احکامات کس کے چلیں گے، آرڈر کس کے چلیں گے؟ جو اونر ہے. تو اللہ اس کائنات کا مالک ہے، تو اس کے احکامات کی تنفیذ ہے کہ جو اللہ کی زمین پر ہوگی. اور یہ فرض منصبی کس کا ہے؟ امت مسلمہ کا، کہ جس میں میں اور آپ بھی شامل. لہذا یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ تم دین کو قائم کرو گے اور اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، کوئی تفرقہ نہیں ہوگا، یونینیمس گول ہوگا تم سب کا. لہذا یہ ہے کہ یہ تیسرا، یعنی تیسری اصطلاح آ گئی اس امت کے مقصد کے حوالے سے جو ڈکلیئر ہوتا ہے، اقامت دین کی اصطلاح. پھر یہ ہے کہ یہ اقامت دین اس سے ہوگا کیا؟ جب دین کا قیام ہوگا، دین اسٹیبلش ہوگا اس زمین پر، تو عدل کا قیام ہے کہ جو کہ ہو جائے گا، عدل ہے کہ جو کہ برپا ہو جائے گا. عدل یہ کیچ ورڈ ہے دین اسلام کا، یعنی دین اسلام کی جو نمایاں وصف اگر آپ کہیں تو وہ عدل ہے. اور یہ عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کا جو رائٹ ہے وہ اسے مل جائے، اور جب تک حق کسی کا جو اس کا ہے وہ اسے نہیں ملتا، عدل کا قیام نہیں ہوتا، نہ آپس میں محبت قائم ہو سکتی ہے، نہ امن ہے کہ جو کہ برپا ہو سکتا ہے. لہذا یہ عدل کا قیام اور یہ عدل پر مبنی تعلیمات، عدل پر مبنی دین ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمایا. اور اس امت کی ذمہ داری، یہ بھی ایک سے زائد مقامات پر یہ الفاظ آتے ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اور ولو علی انفسکم، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے جانوں کے خلاف کیوں نہ پڑے، ابل والدین، خواہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑے، والاقربین، خواہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ پڑے، کسی کا لحاظ نہیں ہوگا عدل کے قیام. فرمایا کہ این یکن غنیاً او فقیراً، خواہ کوئی غنی ہو، مالدار ہو، یا کوئی فقیر ہو. لہذا یہ ہے کہ نہ مالدار کی مالداری رکاوٹ بنے عدل کے قیام میں، نہ فقیر کی جو فقیری ہے وہ عدل کے قیام میں کوئی رکاوٹ بنے. اس لیے کہ فاللہ اولا بہما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو کہ تمہارا زیادہ خیر خواہ ہے، پشت پناہ ہے، سب سے بڑھ کر. لہذا یہ ہے کہ اسی نے تمہیں یہ علم بردار بن کر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے کہ تم عدل کے علم بردار بن کر جب وہ کھڑے ہو. لہذا یہ چار اصطلاحات آپ نے نوٹ کی، یہ ہے منصب امت. ابتدا میں ہم نے امت کا مفہوم سمجھا، امت کہتے کسے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم مقصد گروہ کو، وہ مقصد کیا ہے اس امت کا. یہ چار اصطلاحات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، بہت اختصار کے ساتھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی اصطلاح کیا آئی؟ شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت تمام کرنا، کوئی عذر باقی نہ رہے. نمبر دو، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی. اور اس کے لیے پورا پلان ہے کہ جو کہ امت کو قرآن مجید میں سیرت مطہرہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے معطا فرمایا. تیسری اصطلاح فریضہ اقامت دین، یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو، اس کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ آف دین اور اقامت دین کی اصطلاح بڑی جامع آئے. اور یہ اقامت دین ہوگا تو عدل کا قیام ہوگا کہ جس کے علم بردار بن کر کھڑے ہونے کی، یعنی یہ تلقین اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں وہ عطا فرمائی. لہذا یہ منصب امت، مقصد امت، امت کی ذمہ داریاں، وہ ہمارے سامنے آ گئیں. اگلی بات کیا ہے؟ اگر یہ امت اپنا منصب، اپنا مقصد، اپنی ذمہ داریاں ادا کرے تو پھر اس امت کے لیے فضیلتیں بھی بہت ہیں. اس کی اہمیت بھی جو ہے وہ دو چند ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی اعلیٰ مقصد کی وجہ سے اس امت کو یہ فضیلت ہے کہ جو کہ عطا فرمائے. اب ذرا نوٹ کیجئے فضیلت امت, اس کے حوالے سے چند باتیں. دیکھیں اسلام میں امت مسلمہ کی جو اہمیت ہے نا فضیلت, وہ محض ایک قومی یا جغرافیائی گروہ کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایک عالمگیر اور نظریاتی جماعت کی ہے اس امت کی جو بھی اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے کہ جس کی اصل بنیاد کیا ہے وہ توحید پر اور اخوت پر جو وہ مبنی. اور بہرحال یہ ہے کہ یہی بات علامہ اقبال نے فرمائی تھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی یہ ہے کہ دیگر جو اقوام بنتی ہیں وہ تو رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود کی بنیاد پر بنتی ہیں. کسی کو نسلی امتیاز اس پر فخر ہوتا ہے کہ ہم تو اعلیٰ نسل سے ہیں, کسی کو جو ہے وہ رنگ پر جو ہے وہ بڑا فخر ہو جاتا ہے. بلیکس اینڈ وائٹس کی تقسیم ہے کہ جو معاشرے میں یہ ڈسکرمنیشن ہے کہ جو کہ وہ آ جاتی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں امت سے جو ہے وہ بری, امت مسلمہ کی جو اٹھان ہے وہ کیا ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ایک رسول کے ماننے والے ہیں, ایک قرآن کے ہم حامل ہیں, چاہے دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہوں. لیکن یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد کرنے والی شے وہ یہ تین چیزیں, اللہ رسول اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ فضیلت امت اس اعتبار سے. اب دیکھیں مختلف پہلو ہیں امت کی فضیلت کے حوالے سے. یہ وہ امت ہے کہ جس کی دعا خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. اور موقع کون سا ہے یاد کیجئے, بڑا عظیم موقع ہے, خانہ کعبہ کی دوبارہ سے بنیادوں پر رفع کر رہے ہیں, تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, باپ اور بیٹے. اور اس مقدس کام کے دوران ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ دعائیں ہیں کہ جو کہ نکل رہی ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 خلیل اللہ کی دعا قرآن مجید نقل کرتا ہے. کیا دعا کر رہے ہیں دونوں, ربنا اے ہمارے رب, وجعلنا مسلمین لک, ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے, مسلمان بنا دے. ومن ذریتنا امتم مسلمت لک, اور ہماری اولادوں میں بھی ایک فرما بردار امت, امت مسلمہ ہے کہ جو کہ برپا فرما. لہذا یہ امت مسلمہ کی فضیلت کس اعتبار سے ہوئی, پہلا نقطہ کہ یہ کس کا نتیجہ ہے, دعائے خلیل کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مقدس ایک عمل کے دوران, خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے دوران یہ دعا ہے کہ جو اپنے رب سے فرمائے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر دوسرا اس فضیلت کا, امت کی فضیلت کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا. یعنی امت مسلمہ کو تمام امتوں پر یعنی فضیلت اور بہترین امت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. اور یہ فضیلت جو ہے وہ کسی نسبی یا قومی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ یہ فضیلت کس اعتبار سے ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری اور ہم مقصد یہ گروہ ہے مسلمانوں. اور دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ابھی میں نے پڑھی نا, اس کے آغاز میں الفاظ یہ آئے, کن تم خیر امہ, تم بہترین امت, بہترین کتاب اس امت کو عطا کی گئی قرآن مجید, تمام کتابوں کی سردار. پھر رسول جو عطا کیے گئے اس امت کو وہ بھی کیا ہے, انبیاء کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بہترین کتاب بہترین مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی. قرآن کا نزول کس مہینے میں ہوا, رمضان المبارک میں. اور یہ بہترین امت کو بہترین رسول کے ذریعے سے, تمام انبیاء کے سردار کے ذریعے سے بہترین یعنی سب سے اعلی مہینے میں اعلی رات کو یہ قرآن مجید عطا کیا, یعنی لیلۃ القدر. لہذا یہ فضیلتیں ہیں کہ جو کہ اس امت کی کئی اعتبارات ہیں. حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے, یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے امت کی فضیلت کے حوالے سے. یہ دو روایات جو ہے وہ ذرا سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں یعنی اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی, اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی, اور اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. اور 40 صفحے دوسری امتوں کی ہوں، یعنی میکسیمم جو صفحے ہوں گی وہ کس کی ہوں گی؟ اس امت مسلمہ، امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو اس امت کی فضیلت کا جو ہے وہ نکلتا ہے، یعنی اکثریت جو ہے وہ وہاں اہل جنت میں کس کی امت میں سے؟ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، کہ ہم آخری امت ہیں، ہم آخری امت ہیں، یعنی امت محمدیہ آخری امت، ہم آخری امت ہیں مگر ہمارا حساب جو ہے وہ پہلے ہوگا، یعنی جب سب جو ہے وہ روز محشر پریشان ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور یہ ہے کہ اس کی جو ہولناکی ہے سب محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ابتدا حساب کتاب کی کس سے شروع ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم آخری امت تو ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے جو ہے وہ پہلے ہوگا. یہ بھی ایک فضیلت کا نقطہ ہے اس امت کے حوالے سے. تو دعائے خلیل کا نتیجہ یہ امت، اسی طرح سے خیر امت، بہترین امت اس کو قرار دیا گیا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اسے امت وسط قرار دیا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اے مسلمانوں اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا. اب یہ امت وسط اس کے دو معنی کیے گئے، یعنی درمیانی امت، وسط کہتے ہیں درمیان کو، وسط، اور اس کے ایک معنی جو ہے وہ معتدل کے بھی کیے گئے، یعنی جو درمیان کی شے ہوتی ہے وہی معتدل ہوتی ہے. لہذا درمیانی امت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے پیغام دیا رسول کو، ٹھیک، قرآن مجید کے ذریعے سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام ہے کہ جو کہ پہنچایا. اب ختم نبوت کے بعد اللہ اور انسانیت کے درمیان جو اب لنک ہے وہ کیا ہے؟ پہلے رسول ہوا کرتے تھے، لیکن اب ختم نبوت کے بعد اب لنک کون ہو گیا؟ درمیان میں اب یہ ذمہ داری کس کے سپرد ہو گئی کہ اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ یہ وہ درمیانی امت ہے، امت وسط، امت مسلمہ. اب یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری آ گئی. اور معتدل امت بھی ہے، یعنی دین اس امت کو جو دیا گیا اس کی تعلیمات میں ایک اعتدال ہے کہ جو کہ نظر آتا، ہر معاملے میں، ہر گوشے میں جو بھی ہدایات دی گئی اس میں ایک اعتدال ہے. لہذا بیت، یعنی درمیانی امت بھی اور معتدل امت بھی اس کو قرار دیا گیا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں اس امت کو جسم واحد سے تشبیہ دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی اس امت کی جو بھی فضیلت ہے وہ بڑھ جاتی، یعنی اس امت مسلمہ کے آپس کے جو بھی تعلقات ہیں اور ہمدردی کی وضاحت اللہ کے رسول نے اس طرح سے فرمائی کہ اہل ایمان کی مثال ان کی باہمی محبت اور رحم دلی اور شفقت میں وہ ایک جسم کسی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس امت کی مثال ایک جسم کسی ہے، جب کسی جسم کے ایک عضو کو، ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو اس حصے کی محسوس کرتا ہے. اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے. لہذا یہ پوری امت مسلمہ، چاہے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی حصے کو امت مسلمہ کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ پوری امت مسلمہ ایک جسم واحد کی طرح اس تکلیف کو پوری امت ہے کہ جو کہ محسوس کرتی. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو عطا کرتا ہے. تو یہ فضیلت امت کے کچھ پہلو ہیں کہ جو چار پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے. دو باتیں مزید ہیں، یعنی امت مسلمہ اس کا مفہوم ہم نے سمجھا، اسی طرح سے اس کی جو یعنی فضیلت ہے اس کے پہلو ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے. اب اس امت مسلمہ کی جو ابتدا ہوئی ہے عروج کی، وہ بھی ذہن میں ہمیں تازہ رکھنی چاہیے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک عظیم مشن ہے کہ جو کہ عطا فرمایا، اور وہ مشن کیا تھا؟ پوری دنیا میں دین کے غلبے کی جدوجہد. اور اس مشن کو لیا اللہ کے رسول سے کس نے؟ آپ کے جو تربیت یافتہ ساتھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. مثالی نمونہ ہے صحابہ کرام کی زندگی کی، جو اس مشن کی ادائیگی میں ہمیں وہ نظر آتا ہے. صحابہ کرام ہیں کہ جو کہ جنہوں نے قرآن کو اپنا دستور حیات بنایا اور شریعت اسلامی کو بالفعل پوری دنیا میں جو ہے وہ نافذ کیا. یہی صحابہ کرام تھے کہ جو پوری دنیا میں پھیلیں، دنیا کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، پوری دنیا میں جو ہے وہ صحابہ کرام وہ پھیلے ہیں اور ہر جگہ دین کا علم ہے کہ جو کہ بلند کیا. اور نتیجے دن پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند ہی دہائیوں میں عالم انسانیت کی قیادت جو ہے وہ امت مسلمہ کے سپرد کر دی. اور یہ وہ قیادت ہے کہ جس کی برکت یہ تھی کہ ایران اور روم جیسی جو سپر پارس ہیں اپنے زمانے کے، فارس اور روم، یہ بڑی سلطنتیں بھی اسلام کے عادل نظام کے سامنے جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکے اور اس کے زیر نگو ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو رفعت ہے، عزت ہے اور غلبہ ہے کہ جو کہ عطا فرمایا. اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کی رہنمائی کا فریضہ اس امت مسلمہ نے جو ہے وہ ادا کیا. لیکن پھر ہوا کیا، جس طرح سے اقبال نے کہا نا جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ کناہ ہو. لہذا جو عظمت اور رفعت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تھامنے کی بدولت جو ہے وہ عطا کی تھی اس امت مسلمہ کو، لہذا یہ ہے کہ پھر وہ زوال کا جو ہے وہ شکار ہوئی. اور ہر زمانے میں آپ دیکھیں قرآن مجید اس پر گواہ ہے کہ جب بھی امتوں میں زوال آیا ہے تو وہ اپنے فرض منصبی کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے. یا تو ان کے اندر زوم پیدا ہو گیا کہ ہم تو بڑے چہیتے ہیں، جس طرح سے اگر تھوڑا سا کمپیریزن آپ اپنے ذہنوں میں تازہ کریں، اس امت محمدیہ سے پہلے امت کے درجے پر کون فائز تھے؟ سابقہ امت مسلمہ کون؟ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ. اور یہود و نصارہ میں زوال آیا ہے دو وجوہات سے، زوم میں باطل پیدا ہو گیا، یعنی باطل زوم پیدا ہو گیا، ان کے اندر ایک تکبر آ گیا کہ ہم تو بڑے چہیتے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، لن یدخل الجنت الا من کان یہودا و نصارا، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارا، لن تمسن النار الا ایاما معدودا، آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چلنے، ہم تو جنت کے لیے پیدا کیے گئے. وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، یہ آج تک ان کی تالموت میں عقیدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں. اور ادر دین جینٹائلز، اور باقی سارے گویمز ہیں، جینٹائلز ہیں، بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، جرموں کی مانند. لہذا یہ ہے کہ یہ زوم باطل جو ہے وہ باطل زوم پیدا ہو گیا، گراوٹ کے شکار ہو گئے، وشفل تھنکنگز ہیں کہ جو کہ ان کے اندر آ گئے، خوش کن خواہشات وہ جنم لیا. پھر دوسرا جو زوال کا کی سبب تھی سابقہ امت میں کہ انہیں تورات اور انجیل جیسی یعنی مقدس کتابیں دی گئیں، اور ہر کتاب دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کا، کہ اسے چوم کر اور مقدس بنا کے صرف کتابوں کی شیلف اس کی نظر کر دیے جائے، نہیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا. لہٰذا تورات اور انجیل ان اہل کتاب کو دی گئی، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں یہ تقاضا ان سے کیا گیا، قل نبی ان سے فرمائیے اہل کتاب سے کہ یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ، تم کسی درجے پر نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر دیتے. لہذا یہ صرف ریسرچ پیپر کے لیے کتابیں نہیں دی جاتا، کسی میگزین کی نظر کرنے کے لیے یہ کتابیں نہیں دی جاتی ہیں، بلکہ یہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ اللہ کی زمین پر اس کتاب کے احکامات کو رائج کیا جائے، نافذ کیا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سابقہ امت کی بھی زوال کا سبب یہ تھا کہ اس نے اپنی کتابوں کی تعلیمات کو چھوڑا، اس کی تنفیذ نہیں کی. اور اسی امت مسلمہ کے جس کا میں اور آپ حصہ ہیں، اس کے زوال کا بھی آغاز ایسے ہی ہو گیا. یعنی کیا ستوت تھی، کیا عظمت تھی قرآن کو جب تھاما، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، لیکن یہ ہے کہ پھر آج جیسے ہی اس امت نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کیا، اس کا جو معنی اور مقصد ہے اس سے دوری اختیار کی، اور پھر یہ ہے کہ عمل کی روح جو تھی وہ بھی رخصت ہو گئی، عمل سے بھی کوسوں دور ہو گئے، تو اسلام کا جو ہماگیر اور ایک حرکی تصور جو دین اسلام نے اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا وہ ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گیا، وہ پس منظر میں چلا گیا. اور دین جو ہر گوشے میں ہدایت کا سامان وہ دیتا ہے، ہم نے اس دین کو چند مراسم عبودیت تک محدود کر دیا، لمیٹڈ کر دیا. آج بھی کسی سے آپ پوچھیں نا معاشرے میں جا کے، بھائی تمہارے نزدیک عبادت گزار کون ہے، تو وہ جھٹ سے یہ الفاظ ادا کرے گا، بھائی دیکھو یہ کتنا عبادت گزار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ حج کرتا ہے، یہ زکات دیتا ہے، یعنی صرف ارکان اسلام تک دین کو محدود کر دیا. بھائی یہ تو ارکان اسلام تھے، رکن تھے، پلرز تھے، ان پلرز پر تو پوری عمارت ہے کہ جو کہ دین اسلام کی وہ تعمیر ہوتی. لہذا یہ ہے کہ وہ دین کو بس محدود کر دیا گیا، اور جو ہر کی نظریہ ہے جو اجتماعی سطح پر ورلڈ کو سوشو اکنامک سسٹم دین اسلام نے عطا کیا تھا، لہذا اس آفاقی تعلیمات کو سرے سے جو ہے وہ فراموش کر. اور پھر یہ ہے کہ یہی پھر زوال امت کا نقطہ آغاز ہے. کس طرح سے جو ہے وہ امت مسلمہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تعداد کے اعتبار سے کثیر ہے، 57-58 اسلامی ممالک، 2 ارب دنیا میں مسلمان ہیں کہ جو کہ بس، لیکن اس کے باوجود کس طرح سے وزن کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے کتنا نڈھال امت ہے، کتنی نحیف امت ہے. اور یہی وہ حالت تھی کہ جس کی پیشن گوئی 14 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب دیگر اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے کہ کھانا چننے کے بعد دسترخوان پر لوگ جو ہے وہ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے، ایسے دیگر اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ کرام کی جو اس وقت کثرت میں تھے، انہیں بڑی حیرت ہوئی اللہ کے رسول سے یہ الفاظ سن کے. اور آپ نے حیرت سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ کیا ہم اے اللہ کے رسول اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی مانند ہوگی. سمندر کا جھاگ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی مانند ہو، اور تمہیں وہن کی بیماری ہے کہ جو کہ لگ جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ بمل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں بیان فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تم اس کا شکار ہو جاؤ، اور موت سے جو ہے وہ نفرت تمہیں ہو جائے، موت سے تم بھاگو، موت کا تذکرہ سننا تم پسند نہیں کرو. لہذا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہ مرض ہے وہن کا، وہ نفاق کا، کہ جو کہ آج الا ماشاء اللہ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے محفوظ فرمائے کہ جس کا امت جو ہے وہ شکار. اور یہ کہ پھر رفتہ رفتہ وہ عظمت اور رفعت جو دین اسلام کو تھامنے کی بدولت اور اس کے غلبے کی وجہ سے عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول نے دین کا غلبہ فرمایا، پھر یہ ہے کہ دور خلافت راشدہ ہمیں کس شان کے ساتھ جو وہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پہلی منزل گری خلافت راشدہ کے بعد جو ہے وہ ملوکیت آ گئی بنو امیہ بنو عباس کی، اور پھر سلاطین، مسلمان سلاطین کس طرح سے ان میں شراب و کباب کی کیفیات وہ پیدا ہوں، عیاشیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، اور ہوتے 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 پھر یہ جو عظیم عمارت تھی دین اسلام کی وہ ایک ایک منزل جو ہے وہ گرتی چلی گئی. اور یہ ہے کہ وہ رہی صحیح خلافت جو کہ قائم تھی خلافت عثمانیہ، وہ بھی ہم جانتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے، 1924 یہ ایک کلنگ کا ٹیکا ہے کہ جو کہ امت پر لگا، اور 1924 میں خلافت عثمانیہ جو رہی صحیح تھی، جو 1 سے زائد بر اعظموں پہ پھیلے بھی تھی، اس کی وجہ سے بھی ایک بھاگ تھی پوری دنیا پر مسلمانوں، وہ بھی دشمنان اسلام کی سازشوں کی وہ نظر ہو گئی، اپنوں کی جو غدانیاں اس کی نظر ہو گئی، اور 1924 میں وہ خلافت عثمانیہ کی بھی تنظیم ہو گئی. اور بہرحال یہ ہے کہ آج کیا ہے عالم اسلام میں اس وقت جو امت کی کیفیت ہے جغرافیائی سطح پر، کہ 57-58 اسلامی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں امت مسلمہ ہے کہ جو کہ تقسیم ہو گئی، امت کا درجہ ہی ختم ہو گیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، نیشن اسٹیٹس ہیں کہ جو کہ وجود میں آ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بنیادی اسباب تھے 2، قرآن مجید کو چھوڑا، دین اسلام سے رسوائی اختیار کی. اور آج آپ دیکھیں ویٹیج کیا ہے قرآن مجید کی ہماری نگاہوں، ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں ذرا شیلز میں قرآن مجید پر کیسی موٹی موٹی مٹی کی تہ ہے کہ جو کہ جمی بھی ہوتی ہے. پڑھنے والے نہیں، ہم شیلز میں قرآن کو جو ہے وہ نظر کر چکے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز اپنی جگہ. گھروں پر بھی آپ دیکھیں اچھے سے اچھے جزبان میں لپیٹ کر قرآن کو رکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن کھولنے کا یاد کب آتی ہے؟ الا ماشاء اللہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، پھر قرآن ہے کہ جو کہ کھولا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے فقط. قرآن اس لیے آیا تھا فقط، بھائی یہ ساری چیزیں تو سیکنڈری ہیں، اصل مقصد قرآن کا ہدایت کا سر چشمہ، اسے امام بنانا تھا ہر گوشے میں. لیکن یہ ہے کہ قرآن کو پیچھے کیا گیا. دنیاوی کتابیں آج ہم دیکھیں کتنے کتنے وقت ہم لگاتے ہیں، 15 سے 20 سال چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ میڈیکل کی لائن ہو, چاہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو, یعنی 15 سے 20 سال دنیاوی تعلیم کے لیے اور قرآن کے لیے ایک سال لگانے کے لیے تیار ہے. ایک سال قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہاں انگریزی ہم نے سیکھ لی ہے, چائنیز ہم نے سیکھ لی ہے, گوئتھے انسٹیٹیوٹ سے ہائی فائی فیس دے کے جرمن لینگویج ہم سیکھیں, بڑی مشکل زبانیں سیکھ, نہیں سیکھ سکے تو قرآن. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہماری زبان نہیں ہے, یہ لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جو کہ ہم اپنی پاکٹ میں لے کے گھومتے ہیں. اور یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ پسے پوچھ ڈالا. ہر یعنی خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, لہذا قبیلہ برادری اوپر ہوگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیچھے ہو. لہذا یہ اسباب ہیں امت کے زوال, یہ بنیادی اسباب. اور جب قرآن کو چھوڑا, دین کو چھوڑا, تو پھر دیگر اسباب بھی ہیں کہ جو کہ پھر اسی کا نتیجہ تھے, یعنی فکری اور تعلیمی جمود بھی ہے کہ جو کہ پھر ہمیں نظر آتا ہے. یہ دیگر اسباب میں ایک اور سبب ہے اس امت کے زوال, یعنی مسلم دنیا نے علم کو محض نظری حد تک جو ہے وہ معدود کر دیا. یعنی ایک زمانہ آپ یاد کیجئے, یہ بھی مسلم تاریخ کا حصہ ہے. آج تو ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں, نوجوان کا ٹرینڈ کدھر ہوتا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ویسٹ جا رہے ہیں, مغرب جا رہے ہیں. او بھائی تم اپنی بنیاد اور اپنی تاریخ جو ہے وہ ذرا پڑھو. ایک زمانہ وہ تھا کہ امت مسلمہ کو یہ عظمت حاصل تھی, سطوت حاصل تھی کہ یہی دیگر اقوام, مغرب کی اقوام ہماری ہسپانیہ کی یونیورسٹیز میں, اسپین کی یونیورسٹیز میں آ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے. علم ہم نے بانٹا ہے, اسلام نے بانٹا ہے دوسروں, لیکن یہ ہے کہ جب قرآن کو چھوڑا تو فکری اور تعلیمی جمود کا بھی شکار ہو گیا. پھر اخلاقی انحطاط, وہ تو اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. امانت داری کا معاملہ ہو, سچائی کا معاملہ ہو, عدل و انصاف کا معاملہ ہو, یہ سارے جو اخلاقی اوصاف ہیں جس سے اسلامی تہذیب کی جو یہ پہچان تھی, آج کیا ہے پورے معاشرے میں یہ ناپید ہو گئے اوصاف. آج پوری دنیا میں ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے کس وجہ سے؟ جھوٹے ہیں, اپنی قوم کے سودے کر دیتے ہیں, یہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہ رشوت ہو رہے ہیں, یہ القابات ہیں کہ جو کہ آج اس امت پر کلنک کا ٹیکا ہے کہ جو کہ لگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی کیفیت تھی. اور پھر کس طرح سے تقسیم در تقسیم, مسلکی بنیادوں پر, رنگ و نسل کی بنیاد پر, یعنی یہ ہے کہ کس طرح سے بلوچستان کے حالات اس وقت ہماری ہی جو بھی کمزوریاں ہیں اسی کا نتیجہ ہے. کشمیر کا معاملہ دیکھیں, آزاد کشمیر میں کس طرح سے اپنے ہی قوم کو اپنے خلاف جو وہ کر رہے ہیں, اپنے ہی عوام کو اپنے خلاف کر رہے ہیں, اپنے ہی جو ہے وہ غلط جو بھی ترکیبیں کر کے اور جو بھی پلاننگ کر کے. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے جو تنظیم اسلامی کی طرف سے ایک مہم وہ کی گئی تھی, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, بڑے اجتماعات اس کے تحت بھی ہوئے تھے, اتحاد امت اور پاکستان کی سال میں, اس میں بھی ہم نے اسی چیز کو اجاگر کیا تھا, بھی ہوش کے ناخن. اور اسی طرح سے معاشی اور سیاسی وابستگی کا معاملہ دیکھیں, یہ بھی زوال کا ایک سبب ہے. اس امت کو چاہے وہ امت مسلمہ ہو, پوری دنیا کے حوالے سے آپ دیکھیں, یا مملکت خداداد پاکستان, قدرتی وسائل بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے چھپا پھاڑ کے دی, اور افرادی قوت کی فراوانی بھی جو ہے وہ مسلمان امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن یہ ہے کہ ہماری کوئی دفاعی حکمت عملی بھی نہیں, اور کسی طرح سے جو ہے وہ نہ معاشی حکمت عملی نہ دفاعی حکمت عملی. لہذا یہ ہے کہ وہ خود کفالت اور خودداری کا جو بھی معاملہ تھا اس کا فقدان آج ہے. لہذا اس کی وجہ سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے, ہم کس کے غلام بن گئے؟ آئی ایم ایف کے قرضے لے لے کر. اب ڈکٹیشن کون کر رہا ہوتا ہے ہماری؟ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے ہو. اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ فلاں ریٹ بڑھا دو, لازم بات ہے قرضے لیے نا ہم نے ان سے, اب تو وہ ہمارے آقا ہو گئے, ہم ان کے غلام ہو گئے. تو لہذا یہ ہے کہ اب جو چاہیں گے وہ منوائیں گے, فلاں محکمے کو اس کی نجکاری کر دو, پرائیویٹائز کر دو, فلاں کے ریٹ بڑھا دو, پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو, تو بھگت رہے بس, وہاں سے ڈکٹیشن ہے کہ جو کہ آ رہی. بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت اس امت کے زوال کے چند اسباب ہیں کہ جو کے سامنے میں نے رکھے ہیں. کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں جو امت مسلمہ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ بڑی عظمت والی امت ہے، بڑا اس کا رتبہ ہے، اور رتبہ ہے اس کے ذمہ داریوں، اس کے منصب، اس کے مقصد کے حوالے سے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ دین کے غلبے کی جد و جہد. یہ ہمارا یونینیمس گول ہے، اس امت کا یہ فنکشن ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظمت اور عفت کے اس مقام، جو ہمارا اصل مقام ہے، اس کو پہنچائے گا. لیکن اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ زوال در زوال کی جو کیفیت، جو گراف نیچے چلا آ رہا ہے، یہ مزید نیچے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس زوال سے نکلنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلی جو بھی نشست ہماری ہوگی وہ 14 اگست ہی کی مناسبت سے، اور اسی مہم کے تسلسل میں کہ بھائی اس امت مسلمہ کے اندر جو مملکت خداداد پاکستان ہے، جو ہم نے بڑے وعدوں سے حاصل کیا تھا، اور ہماری وعدہ خلافیوں کی وجہ سے آج یہ کس نازک دور سے جو وہ گزر رہا ہے، لہذا اس پر گفتگو ہوگی. اور پھر راہ نجات اور زوال سے نکلنے کے لیے جو علاج ہے، کرنے کے کام ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.